Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا, میں اپنی کلیسیا کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. گریس اسمبلیز آف پاکستان روس سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں, جن کا مقصد حکم اعظم کی تکمیل, ایمانداروں کی روحانی نشو نما, بطنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے. ان مقاصد کے اصول کے لیے ایمانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے. گریس اسمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائع بروئے کار لا رہی ہے, جن میں نئی کلیسیاں قائم کرنا, خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خط و خطابت کے ذریعے لے منسٹر بائبل کورس, گریس بائبل سیمینارز, گریس اسکول آف منسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسمبلیز آف پاکستان, پوسٹ باکس نمبر 10318 لاہور, پوسٹ کوڈ 54600 پاکستان. اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نعیم پرشاد آپ تک پہنچائیں گے. یہ پیغام آپ کی زندگی, رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا. اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے. آپ کے شخصی, خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.
خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکال دیا, لیکن بنی اسرائیل نے اپنے اندر سے مصر کو نہیں نکالا. اور آج بہت سی زندگیاں ایسی ہیں جن کو خدا نے گناہ میں سے نکالا ہے, پرانی زندگی میں سے نکالا ہے, لیکن وہ اپنے اندر سے ان پرانی چیزوں کو نہیں نکالنا چاہتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے اسی واقعے کو دیکھتے ہوئے آج ہم اپنے لیے چاندے کی اہم باتیں دیکھیں گے. کیوں ایک نسل, ایک قوم جس کو خدا نے غلامی میں سے نکالا وہ کنعان میں داخل نہ ہو سکے. خدا ان کی زندگی میں دو کام کرنا چاہتا تھا. پہلا کام یہ تھا کہ ان کو مصر کی غلامی میں سے نکال لے, اور دوسرا کام یہ تھا کہ ان کو ملک کنعان میں داخل کریں. اور خدا ان کو ملک کنعان میں داخل نہیں کر پایا. اس پوری نسل کو وہ کنعان میں داخل نہیں کر پایا کیونکہ اس نسل کے ساتھ ایک پرابلم تھی. اسی طرح سے آج بہت سے لوگ جو گناہ سے چھٹکارے اور رہائی کا تجربہ اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں, خدا آپ کو کنعان میں داخل کرنا چاہتا ہے, وعدوں میں داخل کرنا چاہتا ہے, شفا میں, برکت میں, معجزات میں آپ کو داخل کرنا چاہتا ہے. لیکن ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے اور جاننا ہے کہ کیوں بنی اسرائیل وعدوں میں, کنعان میں داخل نہیں ہو سکے, اور آج ہم کیوں باہر ہیں, کنعان میں, کنعان سے کیوں باہر ہیں, کیوں ہم بیابان کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ایک خشک زندگی ہم بسر کر رہے ہیں, کیوں ہم بوجھ کے نیچے ہیں, حالات میں پسے ہوئے ہیں. خدا کیسے آج ہمیں رہائی دے سکتا ہے؟ 40 دن کا سفر بنی اسرائیل نے 40 سالوں میں کمپلیٹ کیا. خدا جب بیابانی تجربہ ہماری زندگی میں لاتا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ وہ مختصر ہو, تھوڑا سا تجربہ ہو, اور ہم جلد اس کے وعدوں میں, شفا میں, برکت میں, معجزات میں داخل ہو سکیں. جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکالا تو خدا ان سے یہ توقع کرتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو تبدیل کریں, اپنے ذہن کو, سوچوں کو, رویے کو, زندگی کو, خیالوں کو تبدیل کریں. چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور اپنے اندر سے مصر کو نہیں نکالا, خدا انہیں کنعان میں داخل نہیں کر سکا. आज भी निजात पाने के बाद हमने अपने आप को तब्दील करना है। खुदा के बारे में ये बात याद रखें, खुदा कभी तब्दील नहीं होता है, खुदा को कोई तब्दील नहीं कर सकता है, हमने अपने आप को तब्दील करना है। हम खुदा को तब्दील नहीं कर सकते हैं। बहुत सी सिचुएशंस में हम ये चाहते हैं कि हम खुदा को चेंज कर दें, खुदा तब्दील नहीं होता है। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा ला तब्दील खुदा हूं। बनी इसराइल को तब्दील करने के लिए खुदा ने मूसा को 10 अहकाम दिए और शरीयत दी कि वो इसके मुताबिक अपने आप को तब्दील करें, लेकिन बनी इसराइल ने तब्दील नहीं किया, इसलिए वो कनान में दाखिल नहीं हो सके। आज अगर हमें शिफा नहीं मिल रही, हमें बरकत नहीं मिल रही, हम मौजजात तक नहीं पहुंच रहे, अजीजों हमने अपने आप को तब्दील करना है, अपनी जगह को तब्दील करना है, अपने रवैये, अपनी जिंदगी, अपनी सोचों को तब्दील करना है। खुदा आपको तब्दील नहीं करता है, आपने खुद अपने आप को कलाम के मुताबिक ढालते चले जाना है, फिर ही आप कनान में दाखिल हो सकेंगे, वादों में दाखिल हो सकेंगे। बनी इसराइल ने उन 40 दिनों में चंद एक बातें सीखनी थी। उन्हें सीखना था कि वो कौन है, उन्हें सीखना था कि उनका दुश्मन कौन है, और उन्हें सीखना था कि उनका खुदा कौन है, और यही बातें सीखने में वो नाकाम रहे, ये बातें जानने में वो नाकाम रहे, और इसलिए वो खुदा के वादों में दाखिल ना हो सके। खुदा ने इब्राहिम से वादा कर दिया था कि ये मुल्क, ये मेराज मैं तेरी नस्ल को दूंगा, लेकिन वो एक नस्ल उसे हासिल ना कर सके। खुदा ने हमारे साथ शिफा के वादे कर दिए हैं, शिफा हमारे सामने है, लेकिन बहुत से लोग उसमें दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। हमें अपने आप को तब्दील करना है, और बनी इसराइल से हमने सीखना है कि जो गलतियां उन्होंने की, आज हम उन गलतियों को अपनी जिंदगी में ना दोहराएं। खुदा जो पुराने अदनामे का खुदा था, आज वही खुदा नए अदनामे का खुदा है, और आज ही कलीसिया का भी वही खुदा है। आए हम पढ़े खुदा उनकी कलाम में से, इब्रानियों 3 बाब उसकी 16 आयत से लेकर 19 आयत तक, इब्रानियों 3 बाब 16 से 19 आयत, सफा 213 पर।
किन लोगों ने आवाज सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीला से मिस्र से निकले थे? वो किन लोगों से 40 बरस तक नाराज रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रहीं? और किन की बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे सिवा उनके जिन्होंने नाफरमानी की? गर्ज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके।
सो पौलुस रसूल हमें बताता है कि उन लोगों ने खुदा को गुस्सा दिलाया, उन्होंने खुदा की आवाज को सुना और उस पर अमल नहीं किया। खुदा 40 बरस तक इन लोगों से नाराज रहा जो मूसा के साथ थे, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की और बेईमानी के सबब से वो दाखिल ना हो सके। किसके सबब से? नाफरमानी के सबब से, गुस्सा दिलाने के सबब से, बेईमानी के सबब से वो खुदा के वादों में दाखिल ना हो सके। एक और हवाला हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 4 बाब और 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, सफा 214 पर हमें मिलेगा।
और फिर इस मुकाम पर है कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे, बस जब ये बात बाकी है कि बास उस आराम में दाखिल हूं और जिनको पहले खुशखबरी सुनाई गई थी वो नाफरमानी के सबब दाखिल ना हुए, तो फिर एक खास दिन ठहरा कर इतनी मुदत के बाद दाऊद की किताब में उससे आज का दिन कहता है, जैसा पेशतर कहा गया है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, और अगर यशवा ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता, बस खुदा की उम्मत के लिए सबत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े।
सम देखते हैं एक बार फिर खुदा कलाम फरमाता है कि वो नाफरमानी के सबब से, خدا کے کلام کو نہ ماننے کے سبب سے گر پڑے، آرام میں داخل نہ ہو سکے، کنان میں داخل نہ ہو سکے. اور آج یہی چیز ہماری زندگیوں پر اپلائی کرتی ہے، اگر ہم نافرمانی میں اور اس کے کلام کو نہیں سنتے ہیں، اس کی آواز کو رد کرتے ہیں، اپنے دلوں کو نرم نہیں کرتے ہیں، ہم بھی خدا کے وعدوں میں، اس کی شفا میں، اس کی برکات میں داخل نہیں ہو پائیں گے. سو خدا نے بنی اسرائیل سے تقاضا کیا کہ وہ اپنے اندر تبدیلی لائیں تاکہ وہ ملک کنعان میں داخل ہو سکیں. آج خدا آپ کی زندگیوں میں یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں تاکہ آپ خدا کی بادشاہت میں اور وعدوں میں اور کنعان میں اور معجزات میں اور شفا میں، برکت میں، رہائی میں، اس کی قدرت میں داخل ہو سکیں. اگر آپ تبدیل نہیں ہوں گے، خدا آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے. آپ یہ سوچیں گے مجھے کیوں تبدیل ہونا ہے؟ ہمیں اس لیے تبدیل ہونا ہے کیونکہ آدم تبدیل ہو گیا تھا. آدم وہ آدم نہیں رہا جو خدا نے بنایا تھا. گناہ کے سبب سے آدم میں تبدیلی آ گئی، اور جب آدم نجات پاتا ہے تو اس نے پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تاکہ جیسے آدم پہلے گناہ سے پہلے تھا ویسے ہی وہ پھر سے بن جائے. آدم کے گناہ کے سبب سے اس میں تبدیلی آئی، اور جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکالا تو خدا نے ان سے تقاضا کیا کہ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو تبدیل کریں تاکہ واپس ملک کنعان میں داخل ہو سکیں. انسان کے رہنے کے لیے خدا نے ایک باغ بنایا تھا. خدا نہیں چاہتا بیابان میں زندگی بسر کریں. خدا نہیں چاہتا بنی اسرائیل 40 برس بیابان میں گلتے سڑتے اور مرتے رہیں وہاں پر. خدا نے ان کے لیے کنعان کو بنایا تھا. کنعان ایک گارڈن سٹی تھا، ایک ایسا شہر جو باغ کی مانند تھا. جب 12 جاسوس وہاں پر گئے اور وہ اپنے ساتھ وہاں سے کیا لے کر آئے؟ پھل لے کر آئے. وہاں پر پھل تھا، اور پھل کہاں پر ہوتا ہے؟ باغ میں. پھل، پھول، درخت کہاں پر ہوتے ہیں؟ باغ میں ہوتے ہیں. کنعان ان کے لیے ایک گارڈن سٹی تھا جو خدا نے مقرر کیا تھا. خدا نے ہمارے لیے بیابان نہیں بنایا ہے، بنجر زندگیاں نہیں بنائی ہیں، صحرا نہیں بنائے ہیں. خدا نے ہمارے لیے باغ اور باغ کی مانند شہر بنائے ہیں تاکہ ہم ان میں زندگی بسر کر سکیں. آدم کیوں باغ میں سے نکال دیا گیا؟ گناہ کی وجہ سے. بنی اسرائیل کیوں باغ میں کنعان میں داخل نہ ہو سکے؟ گناہ کے سبب سے، اس پرانی فطرت کے سبب سے جو ان کے اندر تھی. وہ 40 برس بیابان کا تجربہ کرتے رہے. خدا نے ان کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ 40 دنوں میں یہ سفر طے کر لیں، لیکن اپنی نافرمانی کے سبب سے، دل کی سختی کی سبب سے انہوں نے 40 دن کا سفر 40 سالوں میں طے کیا. گناہ ہماری زندگی کو کیسے تبدیل کر دیتا ہے؟ گناہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لاتا ہے؟ انسان 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، روح، جان، بدن. کیا 3 چیزیں انسان میں؟ روح، جان، بدن. اور جب انسان کی زندگی میں گناہ آیا تو یہ گناہ 3 چیزوں میں آ گیا، روح میں اور جان میں اور جسم میں. روح میں گناہ چلا گیا، جان میں گناہ چلا گیا اور جسم میں گناہ چلا گیا. اور گناہ کے سبب سے انسان کی روح میں موت واقع ہو گئی. جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا. اور اس گناہ نے انسان کی جان پر بھی اثر کیا، اور جان کو انگلش میں سول کہتے ہیں. سول، سول کا مطلب ہے جان. جان میں 3 چیزیں آتی ہیں، مائنڈ، ویل، ایموشنز، ذہن، مرضی، جذبات. یہ بڑی اہم بات ہے سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے. انسان کی جان میں 3 چیزیں ہیں، ذہن، مرضی اور جذبات. گناہ نے ان 3 چیزوں میں بگاڑ پیدا کر دیا. جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو ان کا ایک بریلینٹ مائنڈ تھا، ایک ذہین ذہن خدا نے انہیں بخشا تھا، لیکن گناہ کے سبب سے ذہن میں بگاڑ پیدا ہو گیا، ذہن میں ٹوسٹ آ گیا، ذہن میں تبدیلی آ گئی. جیسے وہ پہلے سوچتے تھے، گناہ کے بعد وہ ویسے نہیں سوچتے تھے. خدا ان کو پہلے بھی ملنے کے لیے آتا تھا، لیکن جب گناہ کے بعد خدا ان کو ملنے کے لیے آیا تو خدا کو پوچھنا پڑا، اے آدم تو کہاں ہے؟ وہ چھپا ہوا تھا کہیں، وہ خداون سے ڈر رہا تھا، وہ خداون سے شرمندہ تھا، کیونکہ اس کے اندر احساس گناہ تھا، احساس ندامت تھا، احساس شرمندگی اس کے اندر تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں، اس کی سوچوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. گناہ آپ کی سوچوں کو ٹوسٹ کر دیتا ہے، تاکہ آپ ویسے نہ سوچ سکیں جیسے خدا چاہتا ہے کہ آپ سوچیں. گناہ نے آدم کی مرضی پر, اس کی ویل پر افیکٹ کیا. پہلے آدم کی زندگی میں ایک ہی مرضی تھی, اور وہ کیا مرضی تھی؟ خدا کی مرضی تھی. جیسے خدا کہتا آدم ویسے ہی کرتا. تو یہ نہ کر, آدم یہ نہیں کرتا تھا. تو وہ نہ کر, آدم وہ نہیں کرتا تھا. گناہ سے پہلے آدم کے ذہن میں ایک ہی مرضی تھی, اور وہ خدا کی مرضی تھی. اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. لیکن جب گناہ آدم کی زندگی میں آیا, اس کی مرضی میں, اس کی ویل میں بگاڑ پیدا ہو گیا, پھر ایک مرضی کی جگہ کئی مرضیاں اس میں جنم لے لیں, اور وہ سوچنے لگا میں یہ کروں یا میں وہ کروں, یا میں یہ کام کروں یا میں ادھر جاؤں میں ادھر جاؤں, میں کیا کروں. اس کے مائنڈ میں بہت سی چوائسز آ گئیں, بہت سی مرضیاں اس کے ذہن میں آ گئیں. لیکن گناہ سے پہلے آدم کے ذہن میں ایک ہی مرضی تھی کہ میں نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے, میں نے خدا کے کلام کی تابع داری کرنی ہے. اس لیے خدا کلام فرماتا ہے کہ راہیں تو ایسی بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں, لیکن جن کی انتہا پر ہلاکت کی راہیں ہیں. اور پھر اس کے جذبات میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا. آدم جو گناہ سے پہلے مثبت تھا, وہ گناہ سے پہلے منفی ہو گیا. وہ چھپ گیا, وہ ڈر گیا, اس میں خوف تھا, اس میں جرم کا احساس تھا. کیا گناہ سے پہلے آدم ایسا تھا؟ جی نہیں. گناہ کے بعد اس کے ایموشنز بھی, جذبات بھی بگڑ گئے. اس لیے کیونکہ گناہ نے جب سول کو, جان کو افیکٹ کیا, تو اس کے مائنڈ کو, اس کے ویل کو, اس کے ایموشنز کو, جذبات کو بھی اس نے منفی بنا دیا. اور آج نجات پانے کے بعد بھی بہت سے لوگ اپنی زندگی میں منفی جذبات رکھتے ہیں, منفی رویہ رکھتا ہے. جب تک آپ منفی چیزوں پر غور کرتے رہیں گے, آپ کبھی مثبت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں, جو شخص ماضی کو دیکھتا رہتا ہے وہ کبھی مستقبل میں داخل نہیں ہوتا ہے. خدا نے آپ کے لیے ایک مستقبل رکھا ہے, خدا نے آپ کے لیے ایک کنان رکھا ہے. اگر آپ مصر کو دیکھتے رہیں گے, آپ کنان میں داخل نہیں ہوں گے. جو شخص ماضی کو, ماضی کے گناہ کو, کمزوریوں کو, فیلئرز کو, پرابلمز کو دیکھتا رہتا ہے, وہ مستقبل میں, وہ کنان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. آج پوری دنیا کی ذہنیت میں نیگیٹو چیزیں آ گئی ہیں. مثال کے طور پر یہ گلاس میرے سامنے ہے, اور جب آپ اس گلاس کو دیکھیں گے اور آپ سے پوچھا جائے یا لوگوں سے پوچھا جائے کہ اس میں کیا ہے, یا آپ اس کو بیان کریں, تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آدھا خالی ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے آدھا بھرا ہوا ہے. ہمارا ذہن خالی چیز پر پہلے جائے گا, منفی چیز پر پہلے جائے گا, کیونکہ گناہ کے سبب سے ہمارے مائنڈ میں, ہماری ویل میں, ہماری مائنڈ فیکلٹیز میں, ایموشنز میں نیگیٹو چیزیں آ گئی ہیں. ہم پہلے خالی چیز کو دیکھتے ہیں, ہم پہلے بیماری کو دیکھتے ہیں, ہم پہلے مصیبت کو دیکھتے ہیں, ہم پہلے مشکل کو دیکھتے ہیں, اور خدا ہمیں بعد میں نظر آتا ہے. یہ گناہ کے سبب سے بگاڑ پیدا ہوا. یہ جو گلاس ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ آدھا خالی نہیں ہے بلکہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے. لیکن انسان اتنا نیگیٹو مائنڈڈ ہے, وہ خالی چیز کو پہلے دیکھتا ہے, اس کو بھری ہوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. اگر آپ کے سامنے ایک سفید بورڈ رکھ دیا جائے اور اس پر ایک بلیک ڈاٹ لگا دیا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اس بورڈ پہ کیا دیکھتے ہیں, تو آپ فوراً کہیں گے ایک بلیک اسپاٹ دیکھتے ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ایک بہت بڑا سفید بورڈ ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بلیک اسپاٹ ہے, کیونکہ ہماری مینٹیلٹی ایسی ہو گئی ہے, ہم منفی چیزیں دیکھتے ہیں. اگر آپ منفی چیزوں کو دیکھیں گے, آپ مثبت چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ بیماری کو دیکھیں گے, آپ شفا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کمزوری کو دیکھتے رہیں گے, آپ معجزات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اپنے مائنڈ کو چینج کرنا ہے, اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہے. اگر آپ مصر کو دیکھتے رہیں گے, آپ کنعان میں داخل نہیں ہو سکیں گے. خدا کے وعدے آپ کے لیے ہیں, یسوع مسیح آپ کے لیے ہے, معجزات آپ کے لیے ہے, شفا آپ کے لیے ہے, برکت آپ کے لیے ہے, اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے. وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے, بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور بیمار شفا پائیں گے. خدا چاہتا ہے ہماری زندگی میں معجزات ہوں, ہماری زندگی میں شفا ہو, ہماری زندگی میں برکات ہو. عزیزوں, ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, اپنے ذہن کو, اپنے رویے کو, اپنے ایموشنز کو, اپنی سوچوں کو ہم نے تبدیل کرنا ہے, تاکہ ہم خداوند میں آگے بڑھ سکیں, معجزات میں برکت میں آگے بڑھ سکیں. مصر پہ ڈویل نہ کرتے رہیں, کنان کی طرف آگے بڑھیں. بیابانی سفر آپ کے لیے نہیں ہے, صرف بیابانی تجربہ آپ کے لیے ہے. خدا چاہتا ہے چھوٹا سا تجربہ آپ کی زندگی میں آئے ویلڈنس کا, اور آپ جلد ہی کنان میں داخل ہو جائیں. 40 دنوں کی شفا کو 40 سالوں میں نہ تبدیل کر دیں. جو شفا آپ کو 40 دنوں میں ملنی ہے, اس کو 40 سالوں پہ آپ اس پیریڈ کو لمبا نہ کر دیں. سمجھیں, سیکھیں, آپ نے تبدیل ہونا ہے, خدا نے تبدیل نہیں ہونا ہے. اگر آپ تبدیل نہیں ہوں گے, میری دعائیں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہیں, کسی اور کی دعائیں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہیں. آپ کو پریئر میٹنگز کی ضرورت نہیں, آپ کو فاسٹنگ کی ضرورت نہیں, آپ کو اپنی زندگی میں چینج لانے کی ضرورت ہے. خدا نے مجھے تبدیل کر, خدا نے مجھے بدل دے, خدا نے مجھے نیا بنا, میرے ذہن کو, روح کو, بدن کو, جان کو, مائنڈ, ویل, ایموشنز کو چینج کر, تاکہ میں تیری برکات کو حاصل کر سکوں. اور آج یہ بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, جب تک آپ ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں چینج نہیں کریں گے, آپ کو خدا سے کچھ نہیں ملے گا. مائنڈ, ویل, ایموشنز, ذہن, مرضی, جذبات, جذبے, ذہن, مرضی, جذبات, اگر آپ ان کو چینج نہیں کریں گے, خدا آپ کے لیے, میں آپ کے لیے, کوئی اور آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور پھر گناہ کا تیسرا رزلٹ جو زندگی میں آیا, آدم کی زندگی میں آیا, پہلے ہم نے دیکھا اس کی اسپرٹ میں, اس کی روح میں موت آ گئی, اس کی جان میں تبدیلی آ گئی, اور اس کے بدن میں بیماری آ گئی. اور یہ ساری چیزیں گناہ کے سبب سے آدم کی زندگی میں آئی. لیکن جب ہم نے مصر میں سے نکلنا ہے, گناہ میں سے نکلنا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اس کے علاوہ اور بھی گناہ کے رزلٹس تھے جو آدم کی زندگی میں آیا, اور اس میں سے ایک جو بیسک چیز ہے, ریجیکشن, رد کیے جانے کا احساس. آدم کو اور ہوا کو خدا نے رد کر دیا, اور یہ احساس انسانیت میں موجود ہے, کیونکہ باغ عدن میں ان کے گناہ کے سبب سے خدا نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن پھر مسیح میں خدا نے اس پروسیس کو ریورس کر دیا, مسیح میں اس نے ہمیں قبول کر لیا, پھر سے بیٹے بنا لیا ہے, بیٹیاں بنا لیا ہے, اور ہمیں اس نے اپنی بادشاہی میں قبول کر لیا ہے. اس رد کیے جانے کے احساس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا. جب وہ مصر میں سے نکلے اور بیابان میں تھے, ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. بار بار خدا نے معجزات کی ان کی زندگی میں, بار بار خدا نے ان کو برکت دی, لیکن ان کی زندگی میں یہ احساس نہیں تھا خدا ہمارے ساتھ ہے, قبولیت کا احساس انہیں نہیں تھا. عزیزو, آج خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ بیمار ہیں, آپ بدرو گرفتہ ہیں, آپ مشکل میں ہیں, آپ کرائسس میں ہیں, آپ بیماری میں ہیں, آپ کینسر میں ہیں, آپ ڈائبٹیز میں ہیں, آپ کسی بھی چیز میں ہیں, خدا آپ کے ساتھ ہے. بی گاڈ کانشیس. ریجیکشن کے احساس کو, تنہائی کے احساس کو اپنی زندگی میں سے دور کریں, اور اس بات پر غور کریں, اور اس بات کو قبول کریں اپنی زندگی میں, خدا میرے ساتھ ہے, میں کبھی تجھ سے دست بردار نہ ہوں گا, میں تیرے ساتھ ہوں. جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے, میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. انسان میں جب تبدیلی آئی گناہ کے سبب سے, اور پھر نجات کے سبب سے, خدا چاہتا ہے ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں. یہ تبدیلی انسان کے اندر ایک جنگ کو جاری کر دیتی ہے. آپ کے اندر ایک جنگ جاری ہے, ایک وار ہے جو آپ کے اندر ہے, ڈبل نیچر ہے جو آپ کے اندر ہے. ایک مسیحی کے شخص میں, ایماندار ایک مسیحی میں, ایک مسیحی شخص میں, اس کی زندگی میں ایک وار جاری ہے. آپ کے اندر ایک جنگ ہے. جب تک آپ اندر کی جنگ نہیں جیتے ہیں, آپ باہر کی جنگ نہیں جیت سکتے ہیں. یاد رکھیں, جب تک آپ اندر کی جنگ نہیں جیت لیتے ہیں, آپ کبھی بھی باہر کی جنگ کو نہیں جیت سکتے ہیں. باہر کی جنگ کیا ہے؟ بیماری آپ کے خلاف ہے, بدروہیں آپ کے خلاف ہیں, حالات میں پرابلم ہے, فائنینسز میں پرابلم ہے, گھر میں پرابلمز ہیں. آپ اس جنگ کو اس وقت تک نہیں جیت سکتے ہیں جب تک آپ اپنے اندر کی جنگ نہیں جیت لیتے ہیں. اور اندر کی جنگ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایک جنگ جاری ہے, اور وہ جنگ کیا ہے کہ جسم اور روح آپس میں جنگ کر رہے ہیں. جسم اور روح کی جنگ ہے. روح یہ چاہتی ہے کہ وہ جان پر قبضہ کرے. اور جان میں کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں: مائنڈ، ویل، ایموشنز. ہماری روح یہ چاہتی ہے کہ خدا کی روح کے ساتھ مل کر ہمارے جان پر کنٹرول کرے. اور جان میں کیا ہے؟ ذہن، مرضی، جذبات. لیکن اس کے اپوزٹ جسم جو ہے وہ جان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے اس کا قبضہ تھا گناہ کی وجہ سے. جسم اور جسم کی خواہشیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کی جان پر قبضہ کریں، وہ آپ کے ذہن کو کنٹرول کریں، وہ آپ کی مرضی کو کنٹرول کریں، وہ آپ کے جذبات کو کنٹرول کریں. جبکہ دوسری سائیڈ میں خدا یہ چاہتا ہے کہ پاک روح آپ کے ذہن کو کنٹرول کریں.
یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے سیکھنی ہے کہ انسان کے اندر ایک جنگ جاری ہے. پولس رسول گلتیوں کے خط میں اس بات کو ہمارے لیے ایکسپلین کرتا ہے کہ کیسے یہ جنگ ہماری زندگی میں جاری ہے اور ہم نے کیسے اس جنگ پر غالب آنا ہے، ہم نے کیسے اس جنگ میں فتح پانی ہے. آپ بھی میرے ساتھ نکالیں گلتیوں کا خط اور ہم اس میں سے پڑھیں گے. اور آج آپ اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کی زندگی پر کس کا کنٹرول ہوگا. گلتیوں 5 اس کی 16-18 آیت، اور پھر گلتیوں 5 اس کی 25-26 آیت ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے. آپ کے اندر ایک جنگ جاری ہے. جسم یہ چاہتا ہے، جسم کی خواہشیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ آپ پر رول کریں، پاک روح. اور آپ کا روح یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ پر رول کرے. آج آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میری زندگی پہ کون رولر ہوگا. جسم جو کہ گناہ کے سبب سے ڈسٹرب ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، یا میری روح خدا کی روح کے ساتھ مل کر میری زندگی پر کنٹرول کرے گی. جس دن آپ اپنی روح خدا کی روح کے تابع کر دیتے ہیں، اس دن سے آپ فتح پانی شروع کر دیتے ہیں. صفحہ 182 گلتیوں 5:16-18 آیت، اور پھر 25-26 آیت ہم خدا کلام میں سے پڑھیں گے. خدا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جسمانی نیت موت ہے اور روحانی نیت زندگی ہے. روح اور جسم ایک دوسرے کے خلاف ہیں، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. آپ کے اندر میں، آپ کے باطن میں ایک جنگ جاری ہے. روح جسم کے خلاف کام کرتا ہے، جسم روح کے خلاف کام کرتا ہے. اگر آپ جسم کے تابع ہو جائیں گے پھر آپ بیماری کے، حالات کے، مسائل کے، مصیبتوں کے تابع رہیں گے. اگر آپ روح کے تابع ہو جائیں گے، اپنی زندگی روح کے کنٹرول میں دے دیں گے، پھر آپ کی زندگی میں برکت، شفا، معجزات، خداوند کی قدرت آپ کی زندگی میں ہوگی. آج ہم نے اپنی زندگی میں یہ چینج لانا ہے، یہ تبدیلی لانی ہے کہ جسم کی خواہشوں کو ہم نے ایک سائڈ پر کر دینا ہے، مسلوب کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اور روح کے موافق چلنا ہم نے سیکھنا ہے. 10 میں مختصر طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا ہم نے کن کن ایریاز میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے. یہ 10 آزمائشیں بنی اسرائیل پر آئیں اور وہ ان 10 میں فیل ہو گئے اور وہ کنان میں داخل نہ ہو سکے. یہی 10 آزمائشیں آج آپ کی زندگی میں آتی ہیں تاکہ آپ ان آزمائشوں میں سے گزر کر ملک کنان میں داخل ہو جائیں. آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ فتح پائیں گے یا آپ شکست پائیں گے. پہلی آزمائش جو مصریوں کے سبب سے اسرائیل کے سامنے آئی، اور پہلی آزمائش جو آپ کے سامنے آتی ہے، خوف. نئی زندگی میں جو ہم نے اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہے، خوف کو ہم نے اپنی زندگی میں سے دور کرنا ہے، کیونکہ خوف ایمان کو مفلوج کر دیتا ہے. فیتھ جو ہے فیئر سے پیرالائز ہو جاتا ہے. جب وہ مصر میں سے نکلے تو فرعون کی فوجیں ان کے پیچھے آئیں، اور لکھا ہے اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے. ایکسٹریم حد تک خوف ان کی زندگی میں آ گیا، اور موسیٰ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ ڈر آپ کو خدا کے وعدوں سے محروم کر دیتا ہے، خدا کی بلیسنگ سے محروم کر دیتا ہے. خوف کو اپنی زندگی میں سے دور کریں. بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے تاکہ آپ کو خوف زدہ کریں. حالات دشمن ابلیس آپ کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بخشی ہے، بلکہ اس نے ہمیں دلیری کا روح بخشا ہے، خدا نے ہمیں ایمان کا روح بخشا ہے۔ ایمان کو ڈیولپ کریں اپنی زندگی میں، جہاں ایمان ہوتا ہے وہ فیئر کو ڈیزالو کر دیتا ہے، ایمان خوف کو دور کر دیتا ہے، خوف کو بگا دیتا ہے۔ سو پہلی پرابلم جو اسرائیلائٹس کے ساتھ تھی، ٹرمینڈس خوف ان کی زندگی میں تھا۔ پہلی پرابلم جو اسرائیلائٹس کے ساتھ تھی، ٹرمینڈس خوف ان کی زندگی میں تھا، ہم مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، نہ جانے فرعون اور جو مصری ہمارے پیچھے ہیں وہ ہماری زندگی میں کیا کر دیں گے، وہ ہمیں مار دیں گے، وہ یہ کر دیں گے۔ وہ مصر کی فوجوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ رب الفوج ان کے ساتھ ہے، لشکروں کا خداوند ان کے ساتھ ہے۔ خوف کو دور کریں آج اپنی زندگی میں سے، اور یہ تبدیلی، یہ چینج اپنی زندگی میں لائیں، میں نے اپنی زندگی میں سے خوف کو دور کرنا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا ڈرو مت، ابھی موسیٰ نے خدا سے بات نہیں کی ہے، ابھی موسیٰ نے دعا نہیں کی ہے، ابھی وہ اس مشکل کے لیے دعا کرنے خدا کے حضور میں نہیں گیا، بلکہ اگر آپ دیکھیں خروج 14:9-14 آیات میں، ابھی بنی اسرائیل نے یہ بات موسیٰ کو بتائی اور موسیٰ نے کہا فیئر ی ناٹ، خوف زدہ نہ ہو، ڈرو مت۔ موسیٰ اس لیے ایک عظیم لیڈر تھا بنی اسرائیل کا کیونکہ اس کی زندگی میں خوف نہیں تھا، اس نے اپنے بیابانی سفر میں یہ بات سیکھی تھی، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ کسی چیز سے نہ ڈریں سوائے خدا کے، صرف خدا کا خوف ہماری زندگیوں میں ہو۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد موسیٰ نے دعا کی اور خدا نے کہا اپنی لاٹھی اٹھا اور دریا کو دو حصے کر دے اور تو خوش زمین میں سے گزر جائے گا۔ بنی اسرائیل کو جب وہ مصر کی غلامی میں سے نکلے، ان کو لڑائی کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا کیونکہ وہ اتنے برس غلامی میں تھے، ان کو کس چیز کا تجربہ تھا؟ غلامی کا تجربہ تھا۔ جب آپ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ گناہ کی غلامی میں ہیں، یوحنا فرماتا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کی غلامی میں ہے۔ تو جب ہم گناہ کی غلامی میں ہوتے ہیں ہمیں کس چیز کا تجربہ ہے؟ غلامی کا تجربہ ہے، گناہ کا تجربہ ہے۔ لیکن جب ہم نے یسوع میں آنا ہے، ہم نے خوف میں نہیں بلکہ ایمان میں زندگی بسر کرنی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، ہم نے مقابلہ کرنا سیکھنا ہے، ہم نے کھڑے ہونا سیکھنا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ دوسری پرابلم جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھی، اور دوسری تبدیلی جو ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے، بٹرنس، کڑواہٹ ان کی زندگیوں میں تھی۔ وہ مارا کے مقام پر پہنچے اور وہاں کا پانی کڑوا تھا اور وہ بڑھ بڑھانے لگے خدا ان کے حضور میں کہ تو ہمیں یہاں پر مارنے کے لیے لے آیا ہے، کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہیں تھیں؟ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں، وہ زندگی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کڑواہٹ ان کی زندگی میں ہے۔ اور وہ پھر بڑھ بڑھائے کہ یہاں پر کڑوا پانی پینے کے لیے تو ہمیں لے آیا ہے، اور خدا نے چاہا اور خدا نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کڑواہٹ کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں۔ عزیزو، آپ کی شفا، آپ کے معجزے اور آپ کی دعا کے پیچھے جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کا کڑوا پن ہے جو آپ کی زندگی میں ہے، وہ کڑواہٹ جو آپ کی زندگی میں ہے، وہ ہرٹس جو آپ کی زندگی میں ہیں، وہ فیلئرز جو آپ کی زندگی میں ہیں، وہ بیٹرنس اور اس کا احساس جو آپ کی زندگی میں ہے وہ آپ کو برکت نہیں لینے دے گا. اور کڑواہٹ کیوں زندگیوں میں ہوتی ہے؟ جب ہم ماضی کو دیکھتے رہتے ہیں, ماضی کی باتیں, ماضی کے تجربے, ماضی کی ناکامیاں, ماضی کی زندگی آپ میں کڑواہٹ پیدا کرتی ہیں. اور جو شخص کڑواہٹ میں, بڑبڑاہٹ میں زندگی بسر کرتا ہے وہ کبھی برکت نہیں پائے. ریلیکس ہو خدا کی حضوری میں. کڑواہٹ آپ کی زندگی میں سے شادمانی کو چھین لیتی ہے, شادمانی کو ختم کر دیتی ہے. خدا ان کی حضوری میں جائیں, خدا نے مجھے معاف کر, میری زندگی میں کڑواہٹ تھی. کڑواہٹ ہمارے اندر ہے لیکن یہ ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ غصہ. غصہ اس بات کا علام ہے کہ آپ کے اندر بیٹرنیس ہے. جب آپ غصے میں آ جاتے ہیں اور جب آپ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرتے ہیں اور جب آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کے اندر بیٹرنیس ہے, کڑواہٹ ہے. کڑواہٹ اندر ہے لیکن جب باہر نکلے گی تو کیا ہے؟ غصہ ہے. جب باہر نکلے گی تو نقطہ چینی ہے, جب باہر نکلے گی تو ایپ جوئی ہے. اندر ہے, نظر نہیں آتی ہے. پیئیں گے تو نظر آئے گی, پانی کڑوا تھا, جب پیا تو پتا چلا یہ پانی کڑوا ہے. ویسے تو نہیں پتا یہ پانی کڑوا ہے. کڑواہٹ ہمارے اندر ہے. اوپر سے راست باز ہیں, سفید جامے ہم نے پہنے ہیں, غیر زبانیں ہم بولتے ہیں, لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, بہت سی خدمت کرتے ہیں, لیکن اندر کیا ہے؟ کڑواہٹ ہے. کیسے نظر آتی ہے؟ جب غصہ ہمارے اندر سے نکلتا ہے. غصہ وہ دھواں ہے جو اس بات کو پیش کرتا ہے کہ آپ کے اندر کڑواہٹ کی آگ لگی ہوئی ہے. عزیزو, اس کو اپنی زندگی میں سے دور کریں. ایب جوئی, گلا شکوا, غصہ اپنی زندگی میں سے نکال لیں. آپ دیکھیں گے برکت آپ کی زندگی میں آئے گی. اگر آپ مسیح زندگی میں خوش نہیں اور شادمان نہیں ہیں, اس کی ایک بیسک وجہ آپ کے اندر بیٹرنیس ہے. تیسری چیز جو بنی اسرائیل کی زندگی میں تھی, بھوک. اور یہ تیسری آزمائش تھی جو ان کے سامنے آئے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں بنی اسرائیل کی ہسٹری میں, تو انہوں نے موسیٰ سے کہا, وہ ایک بار پھر بڑبڑائے کہ یہاں پہ ہمیں کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے, اور مصر میں ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے. خدا نے ایک اتنا بڑا کام ان کی زندگی میں کیا لیکن ان کا دھیان کھانے پینے پر ہے. مصر میں ہم گوشت کھاتے تھے, ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے. روٹی ہماری ضرورت ہے, ہم سب کو خوراک کی ضرورت ہے, ہم نے کھانا کھانا ہے. خدا کسی نہ کسی طرح سے ان کے لیے مہیا کرتا تھا, کر رہا تھا, لیکن بھوک کو انہوں نے اپنے لیے ایک مسئلہ بنا لیا. یسو نے فرمایا, اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پہنیں گے. غیر قوموں کے لوگ اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں گے, ہم کیا پہنیں گے. خدا ہمیشہ ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے, لیکن ان کی زندگی کا سٹائل پرانا سٹائل تھا, مصری سٹائل تھا. مصر میں ہم گوشت کی ہنڈیاں پکاتے تھے اور ہم وہ دل بھر کر کھاتے تھے. جب آپ کو خدا مصر سے نکال لایا ہے تو مصر کو بھی اپنی زندگی میں سے نکال دیں. پرانے خمیر کو, پرانے رویے کو, پرانی باتوں کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں. خدا جانتا تھا کہ ہمیں خوراک کی ضرورت ہے, خدا جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کو کھانے کی ضرورت ہے, اور خدا نے ان کے لیے من برسایا, اپنی خوراک ان کو دی. وہ انسانی خوراک کھانا چاہتے تھے, خدا نے ان کو فرشتوں کی خوراک دی. لیکن بھوک جس کا اظہار بنی اسرائیل نے کیا اور جس کے لیے وہ بڑبڑائے, وہ خدا سے ریکویسٹ بھی کر سکتے تھے, خدا ان ہمیں کھانے کے لیے دے, لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بڑبڑائے خدا کے حضور میں کہ وہاں تو ہم گوشت کھاتے تھے اور یہاں بیابان میں ہم کیا کھاتے ہیں, ہمیں کھانے کے لیے بہت کم مل رہا ہے. یہ چیز ان کے لیے کیوں کر آزمائش بن گئی؟ کھانا تو ہماری نیڈ ہے, کھانا ان کی بھی نیڈ تھی, لیکن ایک ضرورت کو انہوں نے اپنے لیے ایک آزمائش بنا دیا, اپنے لیے ایک بہت بڑی بات بنا دیا. اور خدا نے, خدا یسوع مسیح نے پانچ روٹیوں دو مچھلی کو ملٹی پلائی کر کے 5,000 کو کھانا کھلا دیا. وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو تمہیں اس بیابان میں 40 سال تک کھلاتا رہا وہ میں ہی خدا تھا, اور آج جو تمہیں کھلاتا ہے وہ میں ہی خدا ہوں جو تمہیں کھانے پینے کے لیے دیتا ہوں. اس لیے اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پہنیں گے. پرابلم یہ نہیں تھی کہ انہیں بھوک لگی, پرابلم یہ تھی کہ وہ نیڈ کانشیس تھے. انہیں گاڈ کانشیس ہونا چاہیے تھا کہ گرچہ ضرورت میری زندگی میں ہے لیکن خدا میرے ساتھ ہے. ضرورت میرے ساتھ نہیں ہے, ضرورت مجھے ہے لیکن خدا میرے ساتھ ہے. اور کس چیز سے خدا ناراض ہوا کہ انہوں نے کیوں کھانے پینے کا تقاضا کی ہے, وہ یہ تھی, اگر آپ اس ساری ہسٹری کو پڑھیں, ان 40 سالوں میں ایک مرتبہ بھی کسی ایک بنی اسرائیلی نے خدا سے یہ نہیں پوچھا تو ہمیں کیوں مصر میں سے نکال کے لایا. دے نیور ونس آسک گاڈ کیوں تو ہمیں مصر کی غلامی میں سے نکال کے لایا. خداوند میری زندگی میں تیرا مقصد کیا ہے, خدا میری زندگی میں تیری مرضی کیا ہے. جو چیز انہیں نظر آ رہی ہے دشمن انہیں نظر آ رہا ہے, کڑواہٹ ان کی زندگی میں ہے, ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا, ہمیں پینے کو نہیں مل رہا, ہمیں یہ نہیں مل رہا, ہمیں وہ نہیں مل رہا, ہمیں یہ دے ہمیں وہ دے. ایک مرتبہ بھی بنی اسرائیل نے خدا سے نہیں پوچھا خداوند کیوں تو مجھے مصر کی غلامی میں سے نکال کر لایا, میری زندگی میں تیرا کیا مقصد ہے, میرے خاندان سے تیرا کیا مقصد ہے, تو میری زندگی سے کیا لینا چاہتا ہے, تو میری زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے. ان کا مائنڈ کس چیز پر ہے, کھانے پینے کی چیزوں پر, غلامی کا مائنڈ ہے. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم گناہ کی غلامی میں سے نکل کر آتے ہیں سب سے پہلے یہ نہ پوچھیں, مانگنا نہ شروع کر دیں, خداوند یہ دے خداوند وہ دے, خداوند کو شاپنگ لسٹ بنا کر نہ دے دیں, خدا میرے لیے یہ کر, خداوند وہاں جا یہ کر دے وہ کر دے, ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس کو شاپنگ لسٹ بنا کر دیں, خداوند یہ چاہتا ہے ہم اس سے پوچھیں خداوند تو میری زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے, خداوند میں کیا کروں تیرے لیے, خداوند تو مجھے کیوں اس بیابان میں لے آیا ہے, خداوند تو نے مجھے کیوں مصر میں سے نکالا ہے, خداوند تو مجھے کیسے کنان میں لے کر جائے گا, خداوند میں تیرے لیے کیا کروں. عزیزو اس بات کو سمجھے اپنی زندگی میں, یہ آپ سب کے لیے اہم بات ہے. گاڈ کانشیس ہوں, کھانے پینے کی اور دنیا کی فکروں میں نہ رہو, پوچھیں جانیں دیکھیں سمجھیں کہ میری زندگی میں خدا کا مقصد کیا ہے. اور چوتھی بات اور چوتھی آزمائش جو ان کی زندگی میں آئی اور جس سے انہوں نے خداوند کو آزمایا اور وہ بڑھ بڑھائے خداوند کی حضور میں, وہ پانی کا مسئلہ تھا. جب وہ ایک خاص مقام تک پہنچے, رفیدم کے مقام پر آئے, اس کی وادی میں آئے, تو ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا. اور پھر موسیٰ نے کہا تم کیوں خدا کو آزماتے ہو, تم کیوں بار بار خدا کو آزماتے ہو, جو تمہیں نکال لایا, جو تمہیں کھانے کے لیے دیتا ہے, جو تمہارے لیے من برساتا ہے, جو تمہارے دشمنوں کو شکست دیتا ہے, کیا وہ تمہیں پانی نہیں دے گا پینے کے لیے؟ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جا حورب کی پہاڑی پر چڑھ جا, حورب کی چٹان پر مار جا کر, اور میں تیرے لیے پانی نکال دوں گا تاکہ سارا بنی اسرائیل اس پانی میں سے پیئے. اور یسوع نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے, میں اسے پینے کے لیے وہ پانی دوں گا جو اس کے اندر سے ہمیشہ کی زندگی کی ندیاں بن جائیں گی. تم اس سے مانگتی میں تجھے پینے کے لیے وہ پانی دیتا کہ تو پھر کبھی پیاسی نہ ہوتی. بنی اسرائیل نے حورب کی چٹان میں سے پانی پیا اور وہ پھر پیاسے ہو گئے. عزیز خدا جانتا ہے کہ آج بھی آپ کی زندگی میں پیاس ہے, کوئی نہ کوئی نیڈ ہے, کوئی نہ کوئی ضرورت ہے. خدا نے آپ کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور وہ روح القدس کا دریا ہے جو اس نے جاری کر دیا ہے. وہ دعوت دیتا ہے کہ آئے سب پیاسو آؤ اور پانی پیو, روح القدس میں سے پیو, پاک روح کا بپتسمہ لو, پاک روح کی نعمتیں لو, پاک روح کا پانی پیو, پھر تم کبھی پیاسے نہ ہوگے. آمین. اس پانی میں سے پیئے, پاک روح کا پانی آپ کے لیے ہے, پاک روح کی ندی آپ کے لیے ہے. خدا مجھے پاک روح سے بھر دے, پاک روح کے چشمے میری زندگی میں سے جاری کر دے, پھر آپ کبھی پیاسے نہ ہوں گے. انہیں پیاس لگی لیکن وہ بڑھ بڑھائے اور موسیٰ نے کہا تم کیوں پھر خدا کو آزماتے ہو, کیا جس نے تمہیں پہلے برکت دی ہے پھر دوبارہ برکت نہیں دے گا؟ آج آپ کی زندگی میں نیڈ ہے, ضرورت ہے, بیماری ہے, پرابلم ہے, روح القدس کو پیئیں, پاک روح سے معمور ہو جائیں, پاک روح کو اپنی زندگی میں لیں, پاک روح کو دعوت دیں, آئے روح اقدس میری زندگی میں آ, میں تیرے لیے بھوکا اور پیاسا ہوں, مجھے بھر دے, مجھے معمور کر دے, میں اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں, میں اس بیابان سے تنگ آ گیا ہوں. خداوند آپ کی زندگی میں چشمے جاری کر دے گا. آمین. پانچویں آزمائش جو بنی اسرائیل میں آئی, انہوں نے اپنے لیے بت بنا لیے. موسیٰ شریعت کو لینے کے لیے گیا اور زمین پر انہوں نے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا. آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی میں یہ پرابلم ہے, ہم اپنے لیے بچڑے بنا لیتے ہیں, ہم اپنے لیے بت بنا لیتے ہیں, اور کئی قسم کے بت ہوتے ہیں. لیکن ایک مختصر سا آئیڈیا جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, ایکسپلینیشن جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم کئی مرتبہ خدا سے یہ کہتے ہیں خداوند مجھے ایسے برکت دے, خداوند میرے لیے ایسے کر دے. خدا آپ کے کہنے کے مطابق نہیں کرتا ہے, خدا اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے. خدا آپ کو آپ کے طریقے سے شفا نہیں دیتا ہے, خدا آپ کو اپنے طریقے سے شفا دیتا ہے. نمان نے سوچا مجھے ایسے شفا ملے گی, خدا نے اس کی شفا کے لیے ایک اور میتھڈ رکھا ہوا تھا. آپ اپنی ہیلنگ کے لیے ایک بت بنا لیتے ہیں, آپ اپنی میریکل کے لیے ایک بت بنا لیتے ہیں, خدا ایسے اس طور سے اس طرح سے میری زندگی میں کرے گا. لیکن خدا آپ کے آئیڈیا کے مطابق نہیں کرتا ہے, وہ اپنی مرضی کے, اپنے کلام کے اور اپنی قدرت کے موافق آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. پہلا درجہ ہماری زندگی میں خدا کا درجہ ہو. ہماری مسیح زندگی میں ترجیح جس بات کو ہونی چاہیے وہ خدا ہے. اکثر ہم اپنا بچا ہوا وقت خدا کو دیتے ہیں, بچے ہوئے پیسے خدا کو دیتے ہیں, گھر میں بچی ہوئی چیزیں خدا کو دے دیتے ہیں. خدا کو بچی چیزیں نہیں چاہیے ہیں, خدا کو پہلے پھل چاہیے ہیں, خدا کو پہلی چیزیں چاہیے ہیں. دہی یقین سب سے پہلے خدا کو آپ دیں, آخری ہفتے میں دہی یقین نہ دیں, پہلے ہفتے میں دہی یقین دیں, پہلا ٹائم خدا کو دیں, صبح کا وقت خدا کو دیں, سب سے پہلے دعا کریں, پھر گھر کا کام شروع کریں, پھر اپنی جاب پر جائیں. پہلا وقت, پہلا مقام, پہلا درجہ, پہلا رویہ خدا کو اپنی زندگی میں دیں, پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں برکت ہوں گی. یہ ساری تبدیلیاں آپ نے اپنی زندگی میں لانی ہیں. اس لیکچر کو محض لیکچر نہ رہنے دیں, اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل بنائیں, ورنہ نہ میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں, نہ کوئی اور آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کر خدا بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے. چھٹی چیز, چھٹی آزمائش جو بنی اسرائیل کی زندگی میں تھی, دے اسٹارٹڈ کمپلیننگ, انہوں نے شکایت کرنا شروع کر, اور خدا اس بات سے انتہائی ناراض ہوا. گنتی 11 باب اور اس کی پہلی 9 آیات میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. یہ ایک ایسی بات تھی اس سے خدا اتنا ناراض ہوا کہ وہ کسی اور چیز سے اتنا ناراض نہیں ہوا جتنا وہ کمپلیننگ سے ناراض ہوا. تم نے شکایت کیوں کی ہے؟ خدا ٹیربلی اس بات سے ناراض ہوا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے نزدیک یہ بات بہت اس کو رنجیدہ کرنے والی بات ہے جب ہم کمپلین کرتے ہیں, جب ہم شکایت کرتے ہیں, جب ہم گلہ شکوا کرتے ہیں. خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے. رجسٹر کر لیں اپنی مائنڈ میں, خدا کو کمپلیننگ پسند نہیں ہے. چاہے آپ خدا کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں, لیکن آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, ہی ڈس لائکس کمپلیننگ. کبھی شکوا نہ کریں, کبھی شکایت نہ کریں خدا سے, خدا تو نے کیوں, تو نے کیوں, تو نے کیوں میری زندگی میں یہ کر دیا, کیوں بیماری کو لایا, کیوں تو نے ایسے حالات مجھے دیے, خداوند کیوں میری زندگی میں تو نے ایسے کیا. گاڈ ڈس لائکس کمپلیننگ. نیور 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 کمپلین ٹو گاڈ. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کو اور کوئی چیز اتنا ناپسند نہیں آتی ہے جتنا زیادہ کمپلیننگ، اس کو ڈس لائک کر. اور خدا کو قطن یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ خدا کو کمپلین کریں، خدا کے سامنے اپنے گلے شکوے یا شکایت لائیں، خداوند کیوں تو نے اس مصیبت میں مجھے ڈال دیا. خدا مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے. خدا تو نے کیوں مجھے اس بیماری میں ڈال دیا؟ خدا بیماری میں نہیں ڈالتا ہے. خداوند کیوں میری زندگی میں تو اس لعنت کو لے آیا؟ خدا ہمیں لعنت میں نہیں ڈالتا ہے. ہمارے اپنے غلط رویے، ہماری اپنی غلطیاں ہمیں ان چیزوں میں لے آتی ہیں. اور خدا اس کمپلیننگ سے اس قدر ناراض ہوا کہ ادھر ابھی بنی اسرائیل نے کمپلین کیا، بائبل میں لکھا ہے، اور ادھر خدا کی طرف سے آگ آئی اور لوگ مرنا شروع ہو گئے. ایک سیکنڈ میں اتنا خدا ناراض ہوا شکایت کرنے سے، خدا نے ڈس لائک کیا اس چیز کو کہ ابھی بنی اسرائیل نے شکایت کی اور فوراً آگ آ گئی. اسی لمحے بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے آسمان سے آگ کو نازل کیا اور بنی اسرائیل مرنا شروع ہو گئے. جسٹ ان ون سیکنڈ اندازہ کریں خدا کو کتنا ناپسند ہے اس کی شکایت کی جائے، اس کے خلاف بات کی جائے، اس کو کمپلین کیا جائے. ابھی انہوں نے کمپلین کی اور فوراً آ گئی اور ایک ایک کر کے اس نے بنی اسرائیل کو مارنا شروع کر دیا. اور وہ فوراً موسیٰ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کر، اور موسیٰ نے دعا کی اور وہ خدا کے قہر کی آگ بجھ گئی. کسی اور واقعے میں ہم دیکھتے ہیں خدا اتنا قہر الودہ نہیں ہوا جتنا وہ کمپلیننگ کے تعلق سے قہر الودہ ہوا، اور اس کا غضب اسی لمحے بھڑکا اور وہ مرنا شروع ہو گئے. جسٹ امیجن خدا کتنا ڈس لائک کرتا ہے جب ہم شکایت کرتے ہیں. عزیزو اس بات کو اپنے مائنڈ میں رجسٹر کر لیں، نیور کمپلین گاڈ. کمپلیننگ سے برکت نہیں ملے گی بلکہ بیماری ملٹی پلائی ہو جائے گی، مصیبت آپ کی زندگی میں ملٹی پلائی ہو جائے گی. خدا انکنڈیشنل لو مانگتا ہے، خدا انکنڈیشنل ابیڈینس مانگتا ہے. ایک شکایت بنی اسرائیل نے کی اور وہ مرنا شروع ہو گئے. آپ کی ایک شکایت آپ کے ہیلنگ پروسیس کو روک دیتی ہے، آپ کے معجزے کو روک دیتی ہے. آج سے خدا پر الزام لگانا، خدا کے سامنے گلے شکوے کرنا، شکایتیں کرنا بند کر دیں، چھوڑ دیں. آج ہی برکت آپ کی زندگی میں ہوگی، آج ہی معجزات آپ کی زندگی میں ہوگی. ہم سوچتے ہیں ہمارا حق ہے شکایت کرنا، شکوا کرنا ہمارا حق ہے. وی ہیو اے رائٹ ٹو کمپلین. بنی اسرائیل یہ سوچتے تھے ہمارا حق کیا شکایت کرنا، یہ حق خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے، نہ بنی اسرائیل کو، نہ کنیسیا کو، نہ آپ کو. خدا نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اس کے خلاف بول سکیں، آپ شکایت کر سکیں. اور یہ وہ ٹیربل سن ہے جس کو خدا نے فوری طور پر جج کیا اور وہ اسی وقت مرنا شروع ہو گئے. آج کے بعد اپنی زندگی میں سے اس چیز کو نکال دیں. ساتویں بات گلوٹنی، ساتواں گناہ یا آزمائش جو ان کی زندگی میں تھی وہ کھانے پینے کی شدید خواہش. خدا انہیں کھانے کے لیے من دے رہا تھا لیکن انہوں نے لالچ کو، گریڈ کو، اپنے اندر کے لسٹ کو شو کیا اور انہوں نے کہا ہم مصر میں گوشت کھاتے تھے، ہمیں مچھلیاں وہاں پر ملتی تھیں، ہمیں کھیریں اور تریں اور خربوزے وہاں پر ملتے تھے، اور یہاں پر صرف من ہمیں ملتا ہے. خدا نے انہیں ایک اچھی چیز دی تھی لیکن ایک بری چیز کی خواہش ان کی زندگی میں تھی. گلوٹنی، ضرورت سے زیادہ کھانا، ایک بہت بڑا سن ہے. اور کینت ہیگن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں خادم کو ملنے کے لیے گیا، اور جب میں اس کو مل کر واپس آ رہا تھا اور میں گاڑی میں بیٹھنے لگا، کینت ہیگن لکھتا ہے، تو خدا نے مجھے کہا کہ اس خادم سے کہو تین چیزوں کو اپنی زندگی میں درست کر لے ورنہ ایسی خدمت ختم ہو جائے گی اور یہ مر جائے گا جلد. اور وہ تین چیزیں کیا تھی؟ خدا نے اسے کہا کہ اپنے کھانے پینے کی ہیبٹس کو درست کر لیں. دوسری بات خدا نے اس سے کہی کہ اپنے روپے پیسے کی جو تیرا حساب کتاب ہے، ڈیلنگ ہے، اس کو درست کر لیں. اور تیسری چیز خدا نے اس سے کہی کہ دوسروں کے ساتھ اپنے رویے کو درست کر لیں. ان تین ایریاز میں اپنے آپ کو چیک کر और अपने आप को दुरुस्त कर ले वरना प्रॉब्लम तेरी लाइफ में आ जाएगी। और कहना था लिखता है कि उस खादम ने अपने आप को चेंज नहीं किया, नतीजतन खुदा ने उसको चेंज कर दिया, उसको जमीन से आसमान पर ले गया। और ये सिर्फ उस खादम के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। इन तीन एरियाज में अपने आप को चेक करते रहे, हर चीज एतदाल के साथ, एक बैलेंस में, एक मैयर में हमारी जिंदगी में हो। बहुत ज्यादा खाना आपके अंदर के लस्ट को, ग्रीड को शो करता है कि आपका जो इंक्लाइन है वो खाने पीने की तरफ है, आप अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं है। और हमें कैसे ये पता चलता है कि ये गुनाह हमारी जिंदगी में है, ओवर ईटिंग का सिन हमारी जिंदगी में है, आपके वेट से आपको पता चलता है। जब आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए और जब आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाए तो आप फुल गॉस्पल नहीं बन रहे हैं, सिन आपकी जिंदगी में है। बी केयरफुल, चेक योरसेल्फ, आप डिसिप्लिन के नीचे आ जाएंगे। और खुदा जब डिसिप्लिन करता है इट्स वेरी हार्ड। खुद अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, दो रोटियों की जगह पर डेढ़ खा लें, खुराक को कम कर लें, यह बेहतर आपके लिए, बजाय इसके खुदा हमें डिसिप्लिन करे। दैट समथिंग वेरी पेनफुल एंड वेरी एग्नाइजिंग एंड वेरी डिफिकल्ट। लालच, ग्रीड, खाने पीने की हिस उनकी जिंदगी में आई और उन्होंने कहा खुदावंद हमें गोश्त दे, हमें गोश्त दे। और खुदा ने फिर क्या किया, एक तेज हवा चलाई और खुदा ने बटेरे भेज दी उनके खाने की। गिनती 11 बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत में इसके बारे में लिखा है, बटेरे आ गई और वो इतनी थी कि जमीन पर दो दो हाथ बटेरे पड़ी हुई थी, इतना ऊंचा उनका लेवल था। अप्रोक्सीमेटली 3 फीट जो थी वो खुदा ने बटेरे उनको खाने के लिए दे दी। और एक दिन का सफर इस तरफ और एक दिन का सफर इस तरफ, वो सब बटेरों से भरा हुआ था। और बनी इसराइल भाग कर गए, उन्होंने बटेरे वहां से पकड़ी और लिखा है कच्ची खानी शुरू कर दी उन्होंने, पकाने का भी वेट नहीं किया, बाइबल में लिखा है। एंड व्हाट गॉड डिड विद देम, जबूर में भी लिखा है खुदा ने उनकी ख्वाहिश तो पूरी कर दी लेकिन बीमारी को उन्हें भेज दिया। बाइबल में लिखा, अगर आप पढ़े 31वीं और 32वीं आयत में, जिस लम्हे उन्होंने उन बटेरों को चबाया, पहला बाइट लिया, वो मरना शुरू हो गया। राइट एट दैट मोमेंट, एक बाइट उन्होंने लिया, मरना शुरू कर दिया। जिसने वो पहला बाइट लिया वो मरना शुरू हो गया। इतना इस बात से खुदा नाराज हुआ कि मैं इन्हें खाने पीने के लिए मन दे रहा हूं, आसमानी खुराक इन्हें मैं दे रहा हूं और ये गंदी खुराक खाने के लिए मांगते हैं। एक बाइट उन्होंने लिया, बाइबल में लिखा है वो वहीं मर गए। और फिर उसके बाद बीमारी उनमें शुरू हो गई, मरी को खुदा ने भेज दिया। जैसे जैसे उन्होंने पका के वो बटेरे खाई वो मरना शुरू हो गए, बिकॉज उनको उन बटेरों की जरूरत नहीं थी, उनको खुदा की जरूरत। हमने अपनी जिंदगी में सीखना है इत्तदाल को अपनी जिंदगी में लाएं, खाने पीने में, हर एक चीज में, टाइम में, रिश्तों में, रवैये में, एक बैलेंस हमारी जिंदगी में हो, ना कम हो ना ज्यादा हो, एक मॉडरेट लाइफ हमारी हो। खुदा इस बात को पसंद नहीं करता जब आप अपने घर में खाने पीने पर ओवर बजट कर देते हैं, एक चीज में सिर्फ ओवर बजट करें और वो खुदा को देना है। खुदा को देने में जितना मर्जी ओवर बजट करें खुदा आपको ब्लेस करेगा। खाने पीने में, ग्रीड में, हिर्स में और जिन चीजों में आप ओवर बजट करेंगे खुदा उसको ब्लेस नहीं करेगा। तो ग्लटनी का सिन उनकी लाइफ में था, खाना पीना, नाच रंग, मिस्र की पुरानी आदत उनकी जिंदगी में थी। फास्टिंग को अपनी जिंदगी में, हर खानदान हफ्ते में एक दिन रोजा रखे और उस दिन का जो पैसा है किसी गरीब को दे दे, बेवा को दे दें, मोहताज को दे दें, खुदावंद आपको बरकत दे। चौथा, आठवां ट्रायल जो उनकी जिंदगी में था, आजमाइश जो उनकी जिंदगी में थी, जेलसी और क्रिटिसिज्म, तनकीद और हसद, इन तीन चीजों को खुदा ने फौरन पनिश किया है। कि इन तीन चीजों को, कि जब उन्होंने शिकायत की और जब उन्होंने खाने का हिर्स किया और जब उन्होंने हसद और तनकीद की।
اس پورا سر پیغام کے وسیلے آپ کو برکت ملی ہے۔